وعليه آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. سنت اطاعت الہی بندگان خدا کے لیے، اور معنی اطاعت فرمان بری، فرمان بجا آوری ہے، اپنے الہ کا فرمان روا کا حکم ماننا. تمام ہدایت کا و دین کا دار و مدار اسی سنت کے تحقق پر ہے اور عملی ہونے پر ہے. چونکہ باقی ہدایت و نظام سارا احکامات و فرامین پر مشتمل ہے، اور وہ سارے فرامین فرمان برداری کے ذریعے اور فرمان بری کے ذریعے عملی ہوں گے. اس لیے اطاعت یعنی تمام دین کی عملی شکل اور دین کا عملی نفاذ، یہ رہین اطاعت ہے. اطاعت کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہدایت کو یقینی بنایا ہے تاکہ اس پر عمل ہو اور عملی شکل اختیار کرے. محض ذہنی حالت، علمی حالت دین کی اور ہدایت کی نہ رہے. چونکہ دین و ہدایت جو آئین ہیں، دستور ہیں انسان کے عمل کے لیے، کارکردگی کے لیے، اگر مفہومی اور علمی شکل میں بہترین حالت بھی پیدا کر لیں، اس صورت میں بھی اپنے مقصود سے دور ہیں. اصل مقصد تدوین آئین اور تدوین دستور کا یہ ہے کہ عملی ہوں، انسان ان پر عمل پیرا ہو. اطاعت میں، اطاعت کے احکامات میں و دستورات میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، جو حسب قاعدہ و مطابق قاعدہ ہے. چونکہ اللہ کی ذات فرمان روا مطلق ہے، مقتدر حاکم اللہ کی ذات ہے، اور جب انسان اللہ کو الہ مانتا ہے، مقتدر حاکم تسلیم کرتا ہے، تو حاکمیت اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ فرامین فرمان روا سے صادر ہوں گے، اور انسان بے حیثیت عبد پابند ہے ان تمام فرامین پر عمل کرنے کے لیے. لیکن فرامین الہیہ انسان کے توسط سے اس وقت عملی ہوں گے، اگرچہ فرمان روانی انسان کے لیے تمام فرامین مقرر کیے ہیں، جال کیے ہیں، آئین و دستور تدوین فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، لیکن فرمان روائے مطلق سے، اللہ سے، خالق کی ذات سے انسان تک ان فرامین کی رسائی کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے. ان وسائط کے ذریعے سے یہ فرامین اطاعت کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں. اگر وہ واسطے اور وسائط نہ ہوں بیچ میں, ان میں فرض کریں نہ ہوں فرض عدم کریں, یہ فرامین اطاعت کے مرحلے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. چونکہ اطاعت کے لیے ان فرامین کو اس درجے تک جانا ہے جہاں مقامی عبد ہے, جہاں مقامی عبدیت ہے, الوہیت سے عبدیت تک اس فرمان کو پہنچنا ہے, پھر یہ فرمان اطاعت کے قابل ہوگا, پھر اس کی اطاعت ممکن ہوگی. اور مقام الوہیت سے عبدیت کے منزل تک ان احکام کا پہنچنا ان واسطوں کے ذریعے ممکن ہے جن میں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور کتب آسمانی واسطہ ہیں, ملائکہ وحی واسطہ ہیں, اور آئمہ اوصیاء و آئمہ ہدا واسطہ ہیں, تاکہ یہ اوامر فرامین اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے مرحلے تک پہنچ جائیں. ورنہ اطاعت کے مقام تک اگر نہ پہنچ سکیں, ان کے مقرر کرنے کا ہدف غرض فوت ہو جاتی ہے, بے مقصد ہو جاتے ہیں, اور حکیم الہ کا کوئی فعل مقصد و غرض کے بغیر نہیں ہے, عبث نہیں ہوتا. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصود کے لیے یہ احکام مقرر ہوئے ہیں وہ مقصود حاصل ہو. اس کے لیے ایک تو وسائط کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ عالم الوہیت میں, مرحلہ الوہیت میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں یا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ احکام, دستورات اور فرامین, ان کی پہلی منزل, ان کی تشکیل, ان کی تکوین کی پہلی منزل ان کا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اور اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کا پیدا ہونا ہے, کہ یہ دستوری حالت وہاں ملے ان کو. اور دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے ارادے میں آنے کے بعد ان کو علم الہی اور ارادہ الہی کے ذریعے اب مرحلہ خلقت میں, مرحلہ مخلوقات میں اور انسانی درجے میں اب ان کو اتارنا ہے. علم الہی سے جہاں ان کا اصل تکوین کا و تشکیل کا و تشریح کا مقام ہے, وہاں سے ان احکامات و فرامین نے یا آئین و دستور و ہدایت نے انسانی مقام تک پہنچنا ہے. اس کے لیے وحی کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے, یعنی وہاں اس مقام علم الہی و مقام ارادہ الہیہ سے انسانی مقام تک ان, چونکہ یہ دونوں عوالم, عالم الہ یا عالم علم الہی و عالم ارادہ خدا اور عالم مخلوق یا عالم انسانی, ان دونوں میں بہت فاصلہ ہے, فرق ہے, اور فرق ہے وہ دونوں کے مرتبے کا, دونوں کی ہستی کا فرق ہے. وہ ایک الگ طرح کا نظام ہستی ہے اور یہ ایک الگ طرح طرح کا نظام ہستی ہے جن میں آپس میں کوئی مشابہت کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے وحی کی ضرورت ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ اب بیچ میں ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو دونوں عوالم سے تعلق رکھتا ہو، ایک ایسا جامع واسطہ چاہیے جس کے اندر دونوں پہلو موجود ہوں، ایک پہلو سے وہ علم الہی سے تعلق رکھتا ہو، عالم الہ سے تعلق رکھتا ہو، اور دوسرا پہلو سے وہ عالم انسانی سے مرتبط ہو۔ اس ہستی کے ذریعے، اس جامع وجود کے ذریعے سے ممکن ہے جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ اللہ کے ارادے میں ہے، وہ عالم انسانی میں، عالم مادی میں، عالم فہم میں، عالم مفاہیم میں، اور عالم اذہان میں، عالم قلوب میں، یہ سب انسانی عوالم کے خصوصیات ہیں، اس عالم میں وہ چیز آ جائے اور وہی چیز ہو، خود وہی چیز جو علم الہی میں ہے، وہی چیز ہو بہو عالم مفاہیم، عالم الفاظ اور عالم انسانی میں بھی آ جائے، اس شکل میں جو مخلوق کے لیے شایان شان ہے، جو مخلوق کے لیے مناسب ہے۔ چونکہ مخلوق کی کوئی صفت خالق میں نہیں ہے اور خالق کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں ہے، حق تعالیٰ کے بارے میں جو اسماء حسنہ ہیں یا صفات ہیں، ان میں تمام بزرگان علماء کے بقول و روایات کے بقول کے قرآن کریم کی محکم ترین آیت، دو قسم کی آیات ہیں، متشابہ و محکم، محکمات، احکم المحکمات آیات میں سے یہ آیہ کریمہ ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، یہ سب سے محکم آیت ہے قرآن کریم کی کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اب یہ در حقیقت یہ آیہ کریمہ عالم الہ میں اور عالم خلق میں فاصلہ بیان کر رہی ہے، لا محدود فاصلہ یہ آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے۔ چونکہ مخلوق کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر مثلیت ہے، مماثلت ہے، مشابہت ہے اور مشارکت ہے، ہر مخلوق کسی نہ کسی پہلو سے دوسری مخلوقات کے ساتھ کسی وصف میں شریک ہے، اس کے ساتھ مشارک ہے اس کے ساتھ، لیکن ذات حق کسی شے میں، کسی پہلو سے، کسی وصف میں دوسرے کسی کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ مشارک و شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہو، لا مثل لہو، لا ند لہو، لا ضد لہو، اللہ کے مقابلے میں نہ خدا کی ضد ہے، نہ خدا کی ند ہے، نہ خدا کی مثل ہے، نہ خدا کا شریک ہے کوئی۔ یہ دو عوالم اس طرح سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، عالم الہ ہستی ذات حق تعالی اور عالم خلق، خصوصاً عالم خلق میں عالم مادی جس میں انسان ہے۔ اس لیے اس عالم سے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے مخلوق کے ساتھ، اس کی جانب سے، اس عالم سے مخلوق کے لیے ہدایت پہنچنی ہے، اور مخلوق کے لیے ہدایت مخلوق کے قابل فہم ہو، قابل شناخت ہو، قابل پہچان ہو، قابل دسترس ہو، قابل عمل ہو مخلوق کے لیے، مخلوق کی صفات میں اور مخلوق کی خصوصیات کے ساتھ متصف ہو، وہ ہدایت جو انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے وحی کے ذریعے دراصل یہ کام ہوتا ہے، وحی کی جو تصویر انسانوں کے ذہن میں ہے، حتیٰ اہل علم کے ذہن میں اتنی دقیق تفسیر نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا پیغام دیا، جیسے یا ملائکہ کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام فرمان پہنچایا ہے، ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی بات و اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی پیغام کتبی صورت میں یا لفظی صورت میں کسی کے حوالے کرتے ہیں، وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے یا اپنے پاس اس مکتوب کو محفوظ کر لیتا ہے یا ذہن میں ازبر کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ ہو بہو وہی پیغام کسی دوسرے کے سامنے جا کر سنا دیتا ہے۔ اس طرح سے پیغمبری نہیں ہے، نبوت ایسی نہیں ہے، وحی کی یہ مثال نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفاہیم یا الفاظ انبیاء کے سپرد کیے ہوں گے، یہ آپ پہلے حفظ کر لیں اور پھر آپ حفظ کر کے یہ آپ منتقل کر دیں۔ ایک قاصد کی حیثیت ہو انبیاء کی، میسنجر کا مطلب یعنی ایک ایسی شخصیت جس نے میسج کو لیا ہے، لے کر سنبھال لیا ہے یا ذہن میں یا جیب میں اور ہو بہو آ کر اسے پہنچا دیا، یا فرشتہ اس طرح سے لیتا ہو جس طرح انسان کا پیغام انسان پہنچاتا ہے، بلکہ اس پیغمبری یا وحی کی حقیقت یہ ہے کہ علم الہی سے، ارادہ خداوند تبارک و تعالی سے، عالم الہ سے وہ حقیقت، وہ پیغام، وہ حقیقت منتقل ہوتی ہے علم نبی کے اندر، ارادہ نبی کے اندر، اور علم نبی میں آ کر وہ حقیقت جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، وہ فرمان پیغام، اس میں حقیقت وہی رہتی ہے لیکن اس کے اوپر جو اثر پڑتا ہے پیغام کے اوپر یا اس حقیقت کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مخلوق کی صفات یا مخلوق کی فہم کے لیے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس حقیقت کے اندر یا اس کی شکل میں، اس کے درجے میں، اس کے مرتبے میں، یا کہیں اس کی نوعیت میں یہ فرق آ جاتا ہے۔ اسے ہم دنیاوی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ کام ہیں جو روزمرہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کر بھی رہے ہیں، اور مخصوصاً ٹیکنالوجی نے ان مطالب کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ آپ صبح و شام مشاہدہ کرتے ہیں کہ خصوصاً یہ جو مواصلاتی یا ذرائع ابلاغ ہیں، اور وہ ذرائع ابلاغ بھی الیکٹرانک ابلاغ کے ذریعے جو ہیں، جیسے ٹی وی چینلز ہیں یا موبائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، وائرلیس ہے، ان کے ذریعے سے انسانی پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہت سریع طریقے سے پہنچتے ہیں، لیکن جو عمل ان میں انجام پاتا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، جس طرح سے یہ پیغام ایک جگہ سے لیا جاتا ہے۔ آپ مثلا بات کرتے ہیں موبائل کے آپ اوپر آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اگر سمجھیں، تشریح کریں، جو اساتید پڑھاتے ہیں بچوں کو اس علم سے متعلقہ امور، فزکس پڑھاتے ہیں یا الیکٹرانکس پڑھاتے ہیں، وہ زیادہ بہتر اس کی تشریح کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے انہیں، کہ جب آپ مثلا موبائل فون لیتے ہیں یا دوسرا فون لیتے ہیں اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی آواز، یہ ایک خاص حقیقت ہے، یہ آواز آپ کی اس مائک کے اندر، جیسے ابھی میرے سامنے یہ مائک ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے مائک کے سامنے، یہ مائک اس کو منتقل کر رہا ہے، یہ آواز اس مائک سے ٹکراتی ہے۔ عام انسانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ آواز اسی طرح آواز ہی کی شکل میں یہ موج یا یہ لہر آواز کی اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے آگے جو لگی ہوئی تار ہے اس کے ذریعے سے یہ آواز منتقل ہو جاتی ہے ایمپلیفائر کے اندر، اور اسی طرح وہ آواز ایمپلیفائر دوسری تار میں ڈال کے اس کو لاؤڈ کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ وہ آگے جو اسپیکر لگے ہوئے ہیں یا لوڈ یا آواز کو لوڈڈ کر کے بڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ اس طرح سے جیسے آپ ایک نئی لے کر اس میں سوراخ کریں یا ایک پائپ لے لیں اور اس میں بولیں، آپ سوراخ کریں، ایک طرف آپ منہ رکھیں دوسری طرف اس کو اپنے کان کے ساتھ رکھیں اور اس میں آپ بولیں، تو آپ کی آواز ہی اس پائپ کے اندر جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کے کان کے اندر ٹکرا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایسے نہیں ہو رہا، یہ ہمارے سامنے کی مثال ہے جسے روزمرہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اگر اسے سمجھ جائیں ہم، وہ حقیقت وحی کی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آواز ایک خاص نوعیت کی حقیقت ہے، آواز لہر ہے، آواز دراصل لہر ہے، ایک ہوا کے اندر صوتی لہر ہے، جس طرح ہوا کی لہر ہے چلتی ہے، ہوا لگتی ہے، طبیعی ہوا یا پنکھے کی ہوا، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لہر کی صورت میں، جیسے پانی کی لہر اٹھتی ہے، پانی کے اوپر ہی لہر بنتی ہے اور اس میں نشیب و فراز ہوتا ہے، یہ پانی کی لہر ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یعنی پانی ہوا کے دباؤ میں حرکت کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ پانی کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جیسے پانی کی لہر بنتی ہے، ہوا کی بھی لہر ہوتی ہے، ہوا اسی طرح سے لہر کے ساتھ چلتی ہے، اوپر نیچے پانی کی لہر کی طرح ہوا بھی چلتی ہے، اور اسی طرح آواز کی بھی ایک لہر ہے، ہوا سے ہٹ کر ہے، خود آواز ایک موج ہے، ایک لہر ہے، ہوا کی لہر میں سے گزرتی ہے یہ لہر، جس طرح روشنی بھی ایک لہر ہے، اس طرح روشنی، اگر سفر روشنی کا دکھاتے ہیں جب تصویروں میں، تو اس کو اس طرح لہر کی شکل میں دکھاتے ہیں کہ روشنی کی لہر ایسے اوپر نیچے، چونکہ تمام جتنی چیزیں لہر کی شکل رکھتی ہیں، شباہت رکھتی ہیں، ان کی حرکت ایک طرح سے یہ قانون کے تحت ہوتی ہے، لہر کی شکل ہوتی ہے، ان کی صورت ہوتی ہے، جیسے پانی کی لہر ہے، ہوا کی لہر ہے، اسی طرح آواز کی ایک لہر ہے۔ یہ لہر جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، لہر ہے، یہ ٹکراتی ہے مائک کے ساتھ، مائک کے اندر آگے ایسے حساس آلات ہیں جو اس لہر کو، لہر کے ٹکرانے سے ان کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، راشہ پیدا ہوتا ہے یا تاثیر ہوتی ہے، اور ان کے اندر صوتی لہر تبدیل ہو جاتی ہے الیکٹرانک لہر میں، صوت یہیں تک ہے، مائک تک، یہ آواز کی لہر ہے، مائک کے اندر جب چلی جاتی ہے، جب ٹکراتی ہے اس چپ کے ساتھ، اس الیکٹرانک آلے کے ساتھ جا کر، اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ جب صوتی لہر اسے ٹکراتی ہے جا کر, اس میں خود ایک انفعال یا ایک تأثر پیدا ہوتا ہے, اور وہ تأثر اس میں دوسری لہر پیدا کرتا ہے, الگ نوعیت کی لہر بنا دیتا ہے, اور وہ الیکٹرانک لہر ہے یا الیکٹرک لہر ہے اس کے اندر بن جاتی ہے. اور یہ صوت آواز نہیں جا رہی, آواز صرف یہاں تک ہے, بس اس ظاہری حصے تک ہے, اس کے اندر جو آلات ہیں وہ آواز کو ایک اور فارمیٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب صوتی حقیقت ختم ہو گئی, صوت کو انہوں نے تبدیل کر دیا, اس اندر جو چیز لگی ہوئی ہے مبدل لگا ہوا ہے, مغیر لگا ہوا ہے اندر لنڈے میں, جس کو کنورٹر کہتے ہیں, یہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, کنورٹر لگا ہوا ہے اندر, کنورٹ کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے, یعنی ایک خاص شکل کو, ایک لہر کو, ایک موج کو, ایک ویو کو وہ کنورٹر دوسری نوعیت کی لہر میں تبدیل کر دیتا ہے. مثلا صوتی لہر کو الیکٹرانک لہر میں بدل دیتا ہے, اس کنورٹر کا یہ کام ہے, اور تبدیل کر کے پھر وہ اپنے قانون کے تحت یہ تاروں کے اندر جو آگے منتقل ہوتی ہے یہی لہر, وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح یہاں سے آواز نکلتی اور آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, بلکہ وہ بالکل ہی ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے آواز, اس کا فارمیٹ تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ موج, یہ لہر تاروں کے اندر سے منتقل ہوتی ہے پیچھے لگی ہوئی مشین ایمپلیفائر میں. اس کی یہ خاصیت ہے کہ کمزور لہر اس تک پہنچی تھی, بہت ضعیف ارتعاش پہنچا تھا اس تک, اس کے اندر جو آگے مزید ٹیکنالوجی ہے, جو مزید آگے اس کے اندر آلات نصب ہیں, وہ اس کو کئی گنا بڑھاتے ہیں, اس ارتعاش کو کئی گنا آگے زیادہ بڑھاتے ہیں, اور زیادہ اس کے اندر تیزی آتی ہے. سادہ سی مثال بھی لے سکتے ہیں آپ, یہ تجربے کر سکتے ہیں, آپ سائیکل کو دیکھیں, سائیکل میں جب آپ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, بائی سائیکل, تو اس میں پیڈل آپ پاؤں ہلاتے ہیں, پاؤں کی حرکت پیڈل میں منتقل ہوتی ہے, پیڈل کی حرکت چین میں منتقل ہوتی ہے, چین سے پھر آگے ایکسل گھومتا ہے, اور ایکسل پہیا گھماتا ہے, اور پہیا پورے سائیکل کو گھماتا ہے, اور سائیکل اوپر بیٹھے ہوئے انسان کو لے کر حرکت دیتا ہے. اصل حرکت آپ ہی سے شروع ہوئی تھی, پاؤں نے حرکت کی, لیکن یہ حرکت منتقل ہوتی رہی, پاؤں کی حرکت نے پیڈل کو متحرک کیا, پیڈل حرکت میں آیا, پیڈل سے چین حرکت میں آیا, چین سے ایکسل حرکت میں آیا, ایکسل سے پہیا حرکت میں آیا, پہیے سے وہ پورا ڈھانچہ سائیکل کا متحرک ہوا, اور اس طرح آپ حرکت کر رہے ہیں. یا اور سادہ مثالیں اور بھی لے سکتے ہیں, جو موٹریں چل رہی ہیں, سادہ سی موٹریں, قدیم سے کسانوں کے پاس کترے کی مشینیں ہوتی تھیں جن میں جانوروں کا چارہ کاٹتے تھے, اس کی بھی یہی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان پہلے دستے والی وہ مشینیں ہوتی تھیں بجلی کی مشینوں سے پہلے, ان کے آگے ایک دستہ لگا ہوتا تھا, ایک لوہے کا گول سا چکر پہیا لگا ہوتا تھا, اس کے ساتھ ایک دستہ, اور دو آدمی یا ایک آدمی مل کے وہ دستہ گھماتے تھے, وہ لمبا گول بڑا پہیا گھومتا تھا, اس کے پیچھے ایک اور چھوٹا پہیا لگا ہوا ہے جس کے ساتھ کٹر بلیڈ لگا ہوا ہے, تیز بلیڈ ہے اس کے پیچھے, وہ تیز بلیڈ گھومتا ہے, اور ادھر سے پیچھے مثلا اور گراری لگی ہوئی ہے جو چارے کو کھینچ کے آگے موٹر اس میں بلیڈ کے سامنے لاتا ہے, اور بلیڈ اس کو کاٹتا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی حرکت دستے میں جاتی ہے، دستے کی حرکت پہیے میں جاتی ہے، پہیے کی حرکت بلیڈ میں جاتی ہے، اس گراری میں جاتی ہے، وہ گراری دوسری گراری میں منتقل کرتی ہے، لیکن یہاں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ حرکت ہی منتقل ہوتی ہے۔ جیسے پاؤں کی حرکت پیڈل میں، پیڈل کی حرکت منتقل ہوتی ہے چین میں، چین کی حرکت آگے پہیے میں، یہاں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس الیکٹرانک دنیا میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک الگ طرح کی لہر جب اس الیکٹرانک صفحے سے ٹکراتی ہے تو الگ دوسری طرف دوسری قسم کی لہر میں اس کو بدل دیتی ہے۔ وہ جو لہر ہے وہ اب یہ نہیں ہے، صوتی نہیں ہے، وہ اور طرح کی، اور فارمولے کی لہر ہے۔ یہی لہر جب ایمپلیفائر میں جاتی ہے، ایمپلیفائر اس کو بڑھا دیتا ہے کئی گنا زیادہ، اس معمولی ضعیف ارتعاش کو کئی گنا بڑھا کے پھر دوبارہ اس کو منتقل کرتا ہے آگے، جو لوڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر اور آلہ لگا ہوا ہے وہ دوبارہ اس کو صوت بناتا ہے۔ یہاں سے منہ سے جو صوت نکلتی ہے، یہ صوت مائک کے ٹکرانے تک صوت ہے، اس کے بعد یہ آواز نہیں ہے، صوت نہیں ہے۔ پھر یہ صوت کی لہر کچھ اور لہروں میں بدل جاتی ہے، اور نوعیت کی لہریں بن جاتی ہیں، الیکٹرانک لہریں میں بدل جاتی ہیں، پھر وہ آگے جا کر اسے تقویت کر کے دوبارہ صوتی لہر میں تبدیل کرتے ہیں، دوبارہ آواز بناتے ہیں اس کی۔ یہ ٹیکنالوجی کی مہارت ہے، کمال ہے کہ انہوں نے ان لہروں کی پہچان کی ہے، ان لہروں سے دوسری نوعیت کی لہریں انہوں نے پیدا کی ہیں، اور پھر دوسری لہروں کو دوبارہ پہلی قسم کی لہروں میں پھر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا عمل ہے، موبائل میں، ٹی وی میں، ہر جگہ۔ کچھ لوگ ابھی بھی حیران ہیں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوا آدمی تاروں کے اندر سے گھومتا ہوا کس طرح ٹی وی کے اندر سکرین میں آ جاتا ہے۔ جیسے یہ سادہ بولے لولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے یہ لطیفے ہیں کہ اس نے ٹی وی پیچھے سے توڑ دیا، کھول دیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ٹی وی میں آتے ہیں یہ پیچھے چھوٹی سی جگہ پہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور شاید آپ کے ساتھ پیش بھی آیا ہو، مجھے یاد ہے یہ ایک طالب علم تھے، بس اوقات طالب علم عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، وہ طالب علم تھے تو فیکس مشین، فیکس ایک طریقہ ہے مواصلات کا کہ آپ ایک طرف سے کاغذ، کتاب، پیپر چھپا ہوا کوئی چیز اس میں ڈالیں مشین کے اندر، ٹیلی فون کے ساتھ ہی منسلک مشین ہوتی ہے، اس میں آپ یہ کاغذ ڈالیں تو یہاں سے دور کسی اور ملک میں ہو بہو وہی فوٹو کاپی اس کے ٹیلی فون سیٹ سے نکلے گی۔ فیکس مشین تھی، بہت رائج تھی ابھی ڈیجیٹل الیکٹرانک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے سب کچھ منسوخ کر دیا ہے، ورنہ وہ بھی دلچسپ چیزیں تھیں ساری، لیکن ترقی ہو گئی ہے اب اس طرح سے یہ موجودہ ٹیکنالوجی کی صورت میں سب کچھ ہم جان پا رہے ہیں۔ اب وہ طالب علم بہت حیران تھے کہ یہ مثلا پاکستان سے ایک آدمی، انہوں نے فوٹو کاپی کوئی کر کے فیکس کی اور ہو بہو وہی دستخط، وہی رائٹنگ، وہی ساری چیزیں، شکل، رنگ، ہر چیز وہی ہے، اور یہ ہزاروں کلومیٹر دور دوسرے ٹیلی فون سیٹ سے وہ پیپر اسی طرح پرنٹڈ صاف ستھرا نکل آیا۔ تو وہ حیران تھے کہ اس چھوٹی سی تار کے اندر، وہ کہتے تھے اللہ کا دیکھیں معجزہ کیسا ہے یہ، وہ اسے کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، قدرت ہے کہ اتنا بڑا پیپر یہ کس طرح سے گول ہو کے اس تار کے اندر جاتا ہے، اور تار سے پھر جا کے دوسری طرف بالکل استری کیا ہوا نکل آتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہی پیپر ادھر سے جاتا ہے، تاروں کے اندر سے گزرتا ہوا وہاں سے نکل آتا ہے۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ وہ پیپر جو مشین میں ڈالتے ہیں تو مشین میں سکینر ہے, وہ اس کی تصویر اتارتی ہے, تصویر اتار کے پھر اس کو لہر میں تبدیل کرتی ہے اس تصویر کو, وہ لہر اس تار کے ذریعے سے وہ لہر موج منتقل ہوتی ہے دوسری مشین میں, وہ مشین لے کر اس لہر کو دوبارہ سکین کرتی ہے, دوبارہ سکینیبل بنا کے پھر اس کی تصویر میں تصویری فارمیٹ اس کا بنا دیتی ہے, پھر دوبارہ ایک نئی تصویر چھپ جاتی ہے اسی جیسی. یہ روزمرہ ہمارے ہاتھوں میں موجود چیزیں سب یہ ہو رہا ہے کہ ایک نوعیت کی چیز ہم ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ اس کے اندر جا کر اس مشینری میں ایک اور نوعیت کی حالت ایک اور حالت میں اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم اس کو مثال لے لیں عالم الہ سے جو حقیقت بنتی ہے, وہ حقیقت اسی طرح سے جس طرح علم الہی میں ہے اپنی اس حقیقت کے ساتھ یہاں نہیں آ سکتی عالم خلق میں. عالم خلق میں ایک اور طرح کا علم ہے, اللہ کا علم الگ طرح کا علم ہے, دونوں میں آپس میں کوئی شباہت نہیں ہے. انسان کا علم ہے مفہوم, انسان کا علم ہے ذہنی تصویر, انسان کا علم آتا ہے الفاظ کے ذریعے سے, جبکہ علم الہی میں نہ الفاظ ہیں نہ مفاہیم ہیں نہ ذہنی تصاویر ہیں, بالکل ہی مختلف ہے. تو پھر کس طرح سے اس علم الہی سے علم انسان میں یہ چیز کیسے منتقل ہو, یہاں اس واسطے کی ضرورت کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسا واسطہ ہو جو علم الہی سے متصل ہو اور درک ہو اس کے اندر علم الہی کا, اور علم الہی جب اس کے اندر آئے یا وہ ادراک کرے اسے انسانی علم کی نوعیت میں قالب میں بدل دے, وہ انسانی قالب میں بدل دے. اب یہ دقیق ہے مطلب, تھوڑا بعضوں کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا ہے. ابھی بعض روشن فکروں نے, روشن فکر مآبوں نے بلکہ راشن فکروں نے اس بارے میں وحی کے بارے میں یہ ایک کہیں تحریفی یا انحرافی نظریہ پیش کیا ہے, مفروضہ پیش کیا ہے کہ وحی کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے معارف ہیں اور ان معارف کو رسول اللہ نے خود الفاظ کی شکل دی ہے. شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں جو اشارہ کیا ہے, لیکن بات شاید نہیں پلے پڑی یا ڈور کا سرا ہاتھ میں نہیں تھا تو اس طرف نکل گئے, گمراہی کی طرف نکل گئے. یعنی یہ کہ یہ قرآن جو موجود ہے نعوذ باللہ, یہ وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ بھی, اس کی ترکیب بھی, اس کے جملے بھی اور اس کی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, بلکہ یہ کہا کہ نہ اس کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں اور معانی بھی بنیادی فارمولے اللہ کی طرف سے ہیں, باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا ہے, اپنے حساب سے ترتیب دیا ہے. وہ یہ غلط بات ہے, قرآن کریم مکمل طور پر جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہے, لیکن یہ اللہ کے علم سے اور علم الہی اس شکل میں کہ مخلوق کے لیے قابل فہم ہو جائے, اس کے لیے وحی اور وسائط وحی اور واسطۂ وحی کی ضرورت ہے, اور واسطۂ وحی میں یہ کام ہوا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ الفاظ سنے اور الفاظ بیان کر لیے, جیسے حافظ ہوتا ہے, حافظ قرآن کی طرح نہیں ہے وحی کہ حضرت جبریل بھی حافظ قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل نے اسی طرح آیات سنی, ذہن میں بٹھا لی اور آ کر اسی طرح رسول اللہ کو فرما دی اور رسول اللہ نے ذہن میں بٹھا لی. اب ہم نے رسول اللہ سے سن کے آگے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے, نہ ایسے نہیں ہوا, بلکہ یہ آیات اس موجودہ شکل میں معارف یہ سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہر نفس نبی، ہر نفس نبی میں یہ معرفت الہی انسانی شکل میں اور انسانی شیپ میں اور انسانی صورت میں اور انسانی علم کی نوعیت میں تبدیل ہوتی ہے، چونکہ نبی کا تعلق دو طرف ہوتا ہے، دونوں عالم کے ساتھ ہوتا ہے، عالم الہ سے بھی تعلق ہوتا ہے جہاں سے دریافت کرنا ہے، اور عالم انسانی سے بھی تعلق ہوتا ہے جہاں ابلاغ کرنا ہے۔ تو اس دریافت کو ابلاغ کے عالم کے مطابق بنانا، یہ عمل نفس نبی میں انجام پاتا ہے۔ اور وحی اسی طرح ایک دقیق حقیقت ہے، حقیقت وحی بہت دقیق امر ہے، لیکن اتنا نہیں ہم دقیق بنائیں گے انسان کہے کہ کسی انسان کے فہم میں نہیں ہے۔ اگر فہم میں نہ ہو تو انسان کے لیے پیش کیوں کیا گیا، بیان کیوں کیا گیا ہے؟ انسان کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب انسان کے لیے قابل فہم ہے، لیکن اپنی حد تک، اپنے درجے تک۔ یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں اس کی حقیقت تامہ اور گہرائی تک جا کر اس بات کو سمجھ گیا ہوں۔ بس ایک اطاعت کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے امر خدا، فرمان روا کے فرمان کو بندہ خدا، عبد خدا کے پاس پہنچا کر قابل عمل و قابل اطاعت بنانے کے لیے یہ واسطہ لازم و ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وسائط نہ صرف فرمان ابلاغ کرنا ہے، بلکہ فرامین کی اطاعت کے قابل بنانے کے لیے اور بہت سارا اہتمام چاہیے تاکہ فرامین قابل اطاعت ہو جائیں۔ جیسا پہلے اشارہ کیا کہ نظام کی ضرورت ہے، ان تمام ابزار و اوزار و وسائل کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، سسٹم کی ضرورت ہے جس میں یہ فرامین اطاعت کے قریب ہو جائیں، اطاعت کے قابل ہو جائیں، اطاعت کی منزل پر آ جائیں۔ یہ سب کچھ چاہیے، پھر جا کر فرمان خدا اطاعت کے قابل ہوتا ہے۔ اب جو وسائط ہیں فرامین خدا میں ہدایت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے واسطے اختیار کیے ہیں، وہ سب بھی اطاعت کے نظام کے ساتھ متصل ہونے کی